بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 اگست 2002، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں انقلابی جد و جہد کا چوتھا مرحلہ صبر محض کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القلم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر، ولربك فاصبر، وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحجر، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، وقال جل وعلا كما ورد في سورة المزمل، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقال جل وعلا واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، وقال عز وجل واصبر وما صبرك الا بالله، وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت، الف لام میم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، الى قوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ماخوذ انقلابی جد و جہد کے جو چھ مراحل ہیں، ان میں سے پہلے تین کا بیان مکمل ہو چکا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ کسی انقلابی نظریے کی دعوت اور تبلیغ، اور انقلاب اسلامی میں وہ انقلابی نظریہ ہے توحید. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ جو لوگ اس توحید کو شعوری طور پر قبول کر لیں، انہیں منظم کر کے ایک جماعت بنانا، جس کے لیے حضور کی سیرت میں پہلی بنیاد کیا تھی کہ حضور رسول تھے، جو ایمان لے آیا اسے اطاعت کرنی ہی کرنی تھی، لیکن بعد میں آپ نے بیعت لی کہ میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے. تیسرا مرحلہ تھا تربیت، اس کے جو مختلف پہلو تھے وہ پچھلی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں. اب گنتی کے اعتبار سے جو چوتھا مرحلہ آتا ہے، اس کا عنوان ہے اردو میں صبر محض، انگریزی میں پیسیو ریزسٹنس. میں نے اس لیے خاص طور پر گنتی میں یہ چوتھا ہے، اصل میں یہ پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، سائملٹینیس، ساتھ کے ساتھ. چنانچہ سب سے پہلے آپ اس پر غور کیجئے کہ کسی انقلابی جد و جہد میں جو تصادم کا مرحلہ آتا ہے، وہ نمایاں تو ہوتا ہے اس وقت جبکہ کوئی مسلح تصادم ہو جائے، بغاوت ہو جائے، ٹکراؤ بالفعل فزیکل ٹکراؤ ہو، لیکن اس سے پہلے بھی وہ کشاکش، وہ تصادم جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اس تصادم کا آغاز کرنے والے کون ہیں؟ تو نوٹ کیجئے، یہ بات کڑوی ہے. تصادم کا آغاز انقلاب کے علمبرداروں کی طرف سے ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ نظام غلط ہے، تمہارے عقیدے غلط ہیں، تمہارے اسلاف کے طور طریقے غلط ہیں، یہ نظام جو ہے ریپریسیو ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، ظالمانہ ہے، استحصالی ہے. تو کس نے پہلا پتھر پھینکا؟ جنہوں نے ایک معاشرہ بس رہا تھا، محروم طبقات بھی اپنی قسمت پر کانے تھے، ہماری قسمت ہی یہ تھی، ہمیں غلام ہی بننا تھا، ہم بن گئے. غریب اپنی قسمت پر کانے ہوتے، بھائی ہماری قسمت میں یہ دو وقت کی سوکھی روٹی تھی، ان کی قسمت میں حلوے مانڈے تھے. معاشرہ بظاہر پرسکون ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی تالاب ہے اس کی سطح پرسکون ہے. اب پہلا پتھر کس نے پھینکا؟ جس نے کہا یہ نظام غلط، اس کی ریپرکشنز تو اب ہونی ہے، اس کا رد عمل تو ظاہر ہوگا. لوگ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، اس نظام میں کوئی خرابی نہیں، ہمارے عقائد میں کوئی خرابی نہیں، ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے نظام، ہمارے آبا و اجداد سے یہی عقائد چلے آ رہے ہیں. آج تم کھڑے ہو گئے ہو، تم ہمارے سارے آبا و اجداد کو، بزرگوں کو گمراہ کرتے ہو. ظاہر بات ہے کہ یہ رد عمل فطری ہے، طبعی ہے. تو گویا کہ انقلابی جد و جہد میں تصادم ناگزیر ہے. صرف تبلیغی کام کرنا ہو، صرف تعلیمی کام کرنا ہو، صرف نظریاتی کام کرنا ہو، آپ معاشرے کو، نظام کو چیلنج نہ کریں تو کوئی تصادم نہیں ہوگا. عیسائیت کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں عیسائی مبلغین اور مبشرین اور پادری لوگ، کوئی تصادم نہیں ہوتا. وہ جا کر یہ نہیں کہتے تمہارا نظام غلط ہے، صرف کہتے ہیں کہ مسیح ایک شخصیت تھی، وہ خدا کا بیٹا تھا، اس کو مان لو، تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ وہ ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ تمام اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ چکا ہے. اگر مان لو گے تمہارا کفارہ ہو گیا، تم بس تمہارے لیے کامیابی. اس طریقے سے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے بات کو پھیلاتے چلے جائیے، کوئی تصادم نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ کہیں نظام غلط ہے، ہمیں اس کو بدلنا ہے، تو تصادم ناگزیر ہے. یہ میں پوائنٹ اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک دل، نیک دل بھی ہوتے ہیں، عافیت پسند بھی ہوتے ہیں. نیک دل ہونے کے ناطے بھی انہیں تصادم پسند نہیں ہوتا، کاہے کو ٹکر کاہے کو لینی ہے، اور عافیت بھی اسی میں ہے کہ ٹکر نہ ہو. ٹکر ہوگی تو تکلیف آئے گی کہ نہیں آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی کہ نہیں، مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی کہ نہیں، ہو سکتا ہے جانے دینی پڑے. تو جو نیک دل لوگ ہوتے ہیں اور جو عافیت پسند ہوتے ہیں، وہ اسے پسند نہیں کرتے. وہ کوئی کام اصلاحی قسم کا کام ہو جائے، کوئی تعلیمی قسم کا کام ہو جائے، کوئی لو لائن قسم کی تبلیغی جد و جہد ہو جائے، بس کافی ہے. انقلابی جد و جہد میں تصادم ناگزیر نمبر ایک. اور تصادم کا الزام آپ معاشرے کو نہیں دے سکتے، تصادم کا آغاز کرنے والے وہ انقلاب کے علمبردار ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ غلط. اب جو تصادم ہوا ہے حضور کی سیرت مطہرہ میں، اس کے حوالے سے ذرا تجزیہ سمجھ لیجئے. پہلے 3 سال جو ہیں، ایک تو حضور کی دعوت بھی لو لائنگ تھی، اس کا ہائی پچ نہیں تھا، لو پچ، یعنی پرسن ٹو پرسن، پی پی کال، الاقرب فالاقرب، قریبی رشتہ دار، اعزہ، خاموشی کے ساتھ، کوئی ڈنکے کی چوٹ نہیں. 3 سال ایسا چلا ہے معاملہ. اس کے لیے بہترین لفظ یہ پرسن ٹو پرسن. اور اس دوران میں بھی جو مخالفت ہوئی، جو معاشرے کی طرف سے رد عمل آیا، جو تصادم ہوا اس کے بارے میں بھی دو باتیں نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک، وہ صرف زبانی کلامی تھا، فزیکل پرسیکیوشن نہیں تھی، مار پیٹ نہیں تھی، ستانا نہیں تھا، کوئی جسمانی جو ہے تشدد نہیں تھا. نمبر دو، یہ سارا پرسیکیوشن جو ورمل تھا زبانی کلامی، وہ دائی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرکوز تھا. دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجیے. حضور نے اگر کہا یہ نظام غلط ہے، لوگوں نے کہا تم پاگل ہو، مجنون ہو. اب مجنون کے دو معنی ہیں عربی زبان میں، ایک وہ جس پر جن آ گیا، جن سے مجنون مفعول بن گیا، یعنی جس پر سایہ ہو گیا، جس کو کسی ایول اسپرٹ نے پوزیس کر لیا آپ کہتے ہیں، اور ایک مجنون کے معنی پاگل. چنانچہ سب سے پہلی بات جو حضور کے بارے میں کہی گئی وہ یہی تھی، مجنون. اس لیے جو دوسری وحی قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے، دوسری وحی سورہ نون کی ابتدائی آیات، یا سورہ قلم بھی اس کا نام ہے، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حضور دل گرفتہ ہوا نا، مجھے آج یہ مجنون کہہ رہے ہیں، کل تک میری تعریفیں کرتے ان کی زبانیں تھکتی نہیں تھی، الصادق الامین کے خطاب انہوں نے مجھے دیے، میں ان کی آنکھوں کا تارا تھا، نہایت محبوب تھا، آج مجھے مجنون کہہ رہے ہیں. تو جو دل گرفتگی ہوئی، طبیعت میں کوفت ہوئی، افسوس ہوا، رنج ہوا، تو اللہ نے دل جوئی کرنے کے لیے وحی نازل کی. یہ نمبر دو وحی ہے قرآن مجید کی، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. اے نبی، آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، آپ ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، اور آپ تو اخلاق کے بہت بلند مقام پر فائز ہیں، اور آپ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اجر وہ ہوگا جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا، اور عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے، اور جو آپ کو مجنون کہہ رہے وہ بھی دیکھ لیں، کون بچل گیا تھا، کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام رہ جاتا ہے، کون عقل والا ثابت ہوتا ہے، اور کون جو ہے دیوانہ ثابت ہوتا ہے، معلوم ہو جائے گا. تو پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ کیا ہے کہ پہلے تین سال تک دعوت بھی لو کی، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں لو کی، میں لو لائنگ لیول کے اوپر، پرسن ٹو پرسن، پرسن ٹو پرسن، پرسن ٹو پرسن، اور جو رد عمل تھا، جو تصادم تھا، وہ بھی حضور کی ذات پر مرکوز اور صرف زبانی کلامی. پہلے مجنون کہا، پھر شاعر کہا، پھر کاہن کہا، پھر کذاب تک کہہ دیا، یہ ساری باتیں کہی گئی حضور کے لیے، ساحر کذاب، انا للہ و انا الیہ راجعون، مسحور بھی کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، جو لوگ حضور پر ایمان لے آئے تھے ان سے کہتے تھے کہ تم تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، مسحور ہے، اس پر تو جادو ہو گیا، وہ جادو کے زیر اثر ہے اور تم پیروی کر رہے ہو اس کی، یا کہتے تھے ساحر، یا کہتے تھے شاعر، یا کہتے تھے کاہن. کاہن لوگ چونکہ غیب کی خبریں سنایا کرتے تھے، تو گویا کہ یہ بھی کچھ غیب کی باتیں سی کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کاہن. تو تین سال تک صرف یہ ہوا، اور کسی مسلمان کو کوئی گزند نہیں پہنچایا گیا، کوئی تکلیف دے دی گئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے کہ ہمارے یہاں محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ہاتھی کا پاؤں کتنا بڑا ہوتا ہے، اس میں تو کتنے پاؤں اس کے اندر آ سکتے ہیں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. تو مطلب کیا ہے، اگر ہم کسی طریقے سے جو دائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوت ارادی کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے، وہ بددل ہو کر، پریشان ہو کر، ہماری باتوں سے دل گرفتہ ہو کر یہ کام چھوڑ دے، بس کامیابی ہو گئی. پھر کسی اور کو کوئی تکلیف دینا، کسی اور کو ستانا، کسی اور کو مارنا، کسی اور کو پیٹنے کی ضرورت کیا ہے. دائی اول کی کریکٹر ایسیسینیشن، انگریزی کے الفاظ مجھے بولنے پڑتے ہیں، اردو میں کردار کشی. اب کردار کشی زیادہ مشکل لفظ ہے آج کل، کم لوگ سمجھیں کہ کردار کشی کسے کہتے ہیں. لیکن انگریزی میں کریکٹر اسیسینیشن، داعی کی کریکٹر اسیسینیشن کرو، کردار کشی کرو اور اس کو مبدل کر دو، اس کی جو ول پاور ہے اسے کرش کر دو، اس میں ارادہ نہ رہے کھڑے رہنے کا، اتنا زچ کر دو اسے، خود بخود دعوت مرجھا جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، دائی بیٹھ جائے گا تو مدعی سست، گواہ چست ہو نہیں سکتے پھر. لیکن چوتھے سال سے ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری ساری زبانی کلامی جو بھی کردار کشی تھی اور جو بھی ان کی قوت ارادی کو کچلنے کی ہماری سعی تھی وہ تو ناکام ہو گئی. محمد بھی کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم کما امرت، اے نبی کھڑے رہو ڈٹ کر جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، برداشت کرو. اس مرحلے کے لیے میں نے آپ کو آج چھ آیتیں سنائی ہیں قرآن مجید کی. پہلے مرحلے میں جبکہ ساری جو پرسیکیوشن تھی، ٹارچر تھا، تشدد تھا، وہ صرف زبانی کلامی تھا نمبر ایک، اور صرف حضور پر تھا. یہی وجہ ہے کہ واحد کے سیغے میں صبر کی تلقین جو آئی ہے قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں، اسی سورہ قلم میں جس کا آغاز ہوا تھا نون والقلم وما یسترون، اسے کے آخر میں فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم. تو اے نبی اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، اور کہیں اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیں آپ. کون؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، جو قوم سے بدل ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا اور وہاں انہوں نے تسبیح کی اور وہاں انہوں نے اللہ سے جو استغفار کیا، اس کے مانند نہ ہو جائیے گا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. سورہ مدثر میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سات آیتیں ہیں جن میں کہ آ کر تان ٹوٹتی ہے اس صبر پر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، صبر کی لے لیے، برداشت کی. سورہ حجر میں فرمایا بڑی پیاری بات ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، یہ بھی وہی دل جوئی کا، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنچتا ہے. اندر جب صدمہ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سینے میں کوئی چیز جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے، اندر ہی اندر آدمی گھونٹتا ہے اپنے آپ کو. تو ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، شاعر، ساحر، مسحور، کاذب، مجنون، کاہن، اس سے آپ کا سینہ بھنچتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن سورہ مزمل میں فرمایا فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جھیلیے، برداشت کیجئے. کوف تو آپ کو ہوتی ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے، آپ کو افسوس ہوتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے قلبی، لیکن جھیلیے، برداشت کیجئے. اس کے علاوہ واصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صبر کیجئے جیسے ہمارے بڑے عظیمت والے رسول صبر کرتے رہے ہیں. اولو العزم من الرسل جو ہے رسولوں میں سب سے چوٹی کے رسول پانچ یا سات ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیہم الصلاۃ والسلام. دو بعض لوگ ایڈ کرتے ہیں حضرت ہود اور حضرت صالح، لیکن عام طور پر پانچ ہی کا معاملہ ہے. اب انہوں نے کیسے کیسے صبر کیے، سارے 900 برس تک صبر کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. تو ابھی آپ کو تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، مخالفت وہاں بھی ہوتی تھی، ان کو بھی تانے دیے گئے، ان پر بھی استہزاء ہوا، تمسخر ہوا، ٹھٹے اڑاتے رہے لو، یہ بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ خشکی پر جہاز چلائے گا، کشتی بنا رہا ہے، دیکھو تو صحیح اس کے دماغ کو کیا ہوا. لوگ گزرتے تھے اور مذاق کرتے تھے، ٹٹے اڑاتے تھے، صبر کیا کہ نہیں کیا. تو واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ جو وادی ہے جس میں آپ اب سفر کر رہے ہیں، یہ وادی نبوت و رسالت، اس کے تو ہر ہر قدم پر امتحان ہے، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، صبر آزما واقعات آئیں گے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ ہی کے سہارے پر. اللہ سے امید، اللہ سے توقع، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، آپ کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے. اگر تعلق اللہ میں کمی آئی قدم ہلنے لگیں گے، پاؤں ڈگمگانے لگیں گے. اسی لیے میں نے یہ جو تربیت کے مرحلے پر گفتگو کی تھی، اللہ کا یقین یہ جتنا گہرا ہوگا استقامت ہوگی، آخرت کا یقین جتنا ہوگا تن من دھن قربان کرنے کے لیے انسان خوش دلی کے ساتھ آمادہ رہے گا. آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، میں یہاں کچھ دے رہا ہوں تو مجھے سب کچھ مل جائے گا اور 700 گنا ملے گا، اس سے بھی بڑھ کر مل سکتا ہے. تو میں دینے میں، خرچ کرنے میں کیا چیز مانے ہوگی؟ اور اگر گردن کٹ گئی تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، یوم حساب کا انتظار بھی نہیں. حساب کتاب، حشر کا میدان، وہ جس کو بعض اوقات ہمارے ائمہ جو مساجد میں دعائیں کرتے ہیں، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط، وقنا، اب یہ سارے کے سارے مراحل، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا سیدھا گیا، ان تمام مراحل سے بائی پاس کر گیا، تو گھاٹے کا سودا کہا ہے. اب اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، چوتھے سال سے نیا مرحلہ شروع ہوا. جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو داعی بھی کھڑے ہیں ڈٹ کر، ان کی ہمت پس نہیں ہوئی، ان کی قوت ارادی میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے، خطرناک اور خوفناک ان کے اعتبار سے جو اس نظام کے جو محافظ تھے، بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، کہ دو طبقات تک یہ بات پہنچ گئی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی بارود کا کوئی سٹور ہو اور اس میں چنگاری آ جائے، دھماکہ ہو جائے گا. نمبر ایک یہ کہ ہمارے غلاموں کا طبقہ محمد کے گرد جمع ہو رہا ہے. ابھی تک تو یہ دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، اپنی تقدیر پر شاکر تھے، جو کچھ ہو رہا تھا اس کو قبول کیے ہوئے تھے. اب اگر ان میں بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے، یہ محمد کے ساتھ جڑ گئے، تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. نمبر دو، ہمارا نوجوان طبقہ محمد کے گرد جمع ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچے گھرانے کے لوگ. حضرت عثمان بڑے اونچے گھرانے کے تھے، بنو امیہ کے خاندان سے تھے. مصعب بن عمیر، سعد بن ابی وقاص، کون تھے یہ اونچے گھرانے کے نوجوان، ٹین ایجرز، یہ بھی جا رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے نوجوان طبقے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہمتیں ہوتی ہیں، ان میں جرتیں ہوتی ہیں، جس بات کو حق سمجھ لیں گے اس کے لیے تن من دھن لگا دیں گے، مصلحت کوشی نہیں ہوتی. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ایجڈ معمر، وہ سوچتے ہیں بھائی یہ بیٹیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ فلاں کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان میں عافیت، آسانی، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا خطرہ مول لینا خامخواہ پاگل پن ہے. نوجوانوں کے ہاں مفادات کی بیڑیاں نہیں ہوتی، ہتکڑیاں نہیں ہوتی، ابھی مفادات کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی نہیں ہوتی، لہذا ان کو کلین سلیٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو چیز لکھ دی گئی ان کے دل کو اگر اپیل کر گئی کہ ہاں بات ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، یہ کیا ہے یہ بت جن کو ہم پوج رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور پوجنے لگتے ہیں. اگر یہ بات ہمارے نوجوانوں میں زیادہ گھر کر گئی تو پھر اس دعوت کا راستہ روکنا ناممکن ہو جائے گا. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا، اب نیا دور شروع ہوا، فزیکل پرسیکیوشن، انہیں مارو، پیٹو، انہیں بھوکا رکھو. اونچے گھرانوں کے نوجوان گھروں کے اندر بند کر دیے گئے اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے، فاقے دیے گئے انہیں تاکہ ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں، ان کا سارا یہ ذوق ایمان جو ہے یہ ختم ہو جائے. جب بھوک لگے گی تو خود بخود جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے. اور ان کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ظاہر بات ہے کہ چاہے اونچے خاندان کے ہیں لیکن ان کے بزرگوں کو تو حق حاصل ہے نا کہ مار سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیا اور نیچے سے دھواں دے دیا، دم گھٹنے لگا، مرنے لگے. یہ سارا کام حضرت عثمان کے ساتھ ہوا. جو بنو امیہ کے گھرانے کے چشم و چراغ ہے وہ معمولی آدمی نہیں. تو اس طرح کا جب مسئلہ ہوا اور غلاموں کے اوپر تو پھر جو ستم توڑے گئے، جو مظالم روا رکھے گئے، وہ تاریخ انسانی کا ایک اہم باب ہے. حضرت بلال کے ساتھ جو بیتی، امیہ ابن خلف ان کو مارتا تھا مارتا تھا مارتا تھا. پھر یہ کہ زمین جب توے کی طرح جل رہی ہوتی تھی، نصف النہار کا سورج چمک رہا ہے مکے کی سر زمین پر، تو ننگی پیٹ لٹا دیتا تھا توے کے اوپر اس کے اوپر، اور چھاتی کے اوپر بھی بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، سانس لینا مشکل ہے. لیکن اس حالت میں بھی وہ کہتے تھے احد 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 احد. کبھی یہ ہوتا تھا کہ اس کی گردن میں حضرت بلال کی رسی باندھی اور پھر چھوکروں کو دے دیا کہ اسے گھسیٹو، اس رسی کو کھینچو، اسے گھسیٹو مکے کی گلیوں میں. جو پتھریلی گلیاں، نوکدار پتھر، گھسیٹو. یہ ساری سختیاں ہوئی. آپ کو معلوم ہے کس قدر شدائد ہیں کہ جو پیش آئے ہیں صحابہ کرام کو. سب سے جو لرزا دینے والا واقعہ ہے وہ حضرت خباب بن ارد کا ہے رضی اللہ تعالی. وہ غلام نہیں تھے لیکن غریب تھے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں دستکاری، لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے. انہیں بلا لیا گیا، اچھا تم ایمان لے آئے ہو محمد پر؟ جی ہاں. اچھا، دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے. اب حکم دیا گیا اتارو اپنا کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ اس کے اوپر، لیٹ گئے. کمر کی کھال جلی، کمر کی چربی ہوتی وہ پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. کس قدر دہشت ناک، کس قدر تکلیف دے. سب سے زیادہ معاملہ جو ہوا ہے نمایاں وہ ہوا آل یاسر کے ساتھ. یہ جو یاسر تھے، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، یہ نہ قرشی تھے نہ مکے کے تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے کی سرزمین میں، لہذا یہ مکے آ گئے. اچھا، مکے کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایک قبیلے کا شہر تھا. یا کوئی قرشی رہ سکتا ہے، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کا حلیف. آپ کو اگر مکے میں رہنا ہے تو کسی قرشی سے اس کے حلیف بن جائیے تو آپ رہ سکتے ہیں، اس کی پروٹیکشن میں آئیے آپ. تو ابو جہل کا چچا تھا ایک شخص جو شریف انسان تھا، اس کے حلیف بن گئے، یہ اس کے ہاں رہے. حضرت سمیہ اس ابو جہل کے چچا کی باندی تھی، کنیز تھی، تو اس چچا کی اجازت سے انہوں نے نکاح کر لیا. اب یہ دو میاں بیوی ہو گئے، یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام عمار، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی. یہ تین افراد کا ایک گھرانہ سمجھ لیجئے. اب وہ جو چچا تھا جو شریف النفس تھا ابو جہل کا، وہ فوت ہو گیا. وراثتاً اب ساری اس کی حیثیت جو ہے وہ ابو جہل کو منتقل ہو گئی. گویا کہ اب یہ خاندان ابو جہل کے رحم و کرم پر تھا کہ جو چاہے کرے، انہیں کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی اپنے حلیف کے خلاف. لہذا جو ٹارچر اس نے کیا ہے دونوں کو، جس طرح سے ہلاک کیا ہے، شہید کیا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے. سخت ترین پرسیکیوشن، سخت ترین پرسیکیوشن، اور کافی عرصے تک کرتا رہا. بالآخر ایک روز تنگ آ کر دونوں کو کھلے میدان میں لے گیا، بیٹے کو باندھ دیا یاسر کو ایک تنے کے ساتھ، سوکھا درخت کا کوئی تنا سا تھا، اور اس کی نگاہوں کے سامنے ماں کو کہا لوگوں سے براہ نہ کر دو. حضرت عمار نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے، پھر جو مارا پیٹا، جسم داغا حضرت سمیہ کا، آخر میں تنگ آ کر کہا کہ یہ جو میرا بت ہے تم ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تنگ آ گیا، کہاں تک مارے. حضرت سمیہ نے الٹا تھوک دیا. اس پر جو اسے تاؤ چڑھا ہے تو برچھا لے کر اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر مارا اور شہید کر دیا. حضرت یاسر کا کیا کیا؟ چار سانڈ اونٹ جوان لے کر ان کے ساتھ چار رسے باندھے, ایک رسے کے ساتھ ایک بازو باندھ دیا, دوسرے رسے سے دوسرا بازو, تیسرے سے ایک ٹانگ, چوتھے سے دوسری ٹانگ, پھر چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے. یہ پرسیکیوشن, یہ پرسیکیوشن, یہ تو میں چند مثالیں ہی دے سکتا ہوں, زیادہ کا تو وقت بھی نہیں. لیکن اس پرسیکیوشن میں جو نوٹ کرنے کی بات ہے, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے سیرت نگاروں نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا, جو اہم پہلو اس کا ہے وہ کیا ہے؟ اس پرسیکیوشن کے دوران حضور کا حکم یہ تھا کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے, جو تشدد کیا جائے جھیلو, برداشت کرو, برداشت کرو, جان جاتی ہے تو کیا نقصان ہے, سیدھے جنت میں جاؤ گے, لیکن جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں. جس وقت ابو جہل یہ ٹارچر کر رہا تھا آل یاسر کو, خود حضور پاس سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة, اے یاسر کے گھر والو صبر کرو, تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے, جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. حالانکہ اس وقت کم سے کم 40 مسلمان مکے میں موجود تھے, نہ وہ بزدل تھے نہ بے غیرت تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ ٹوٹ پڑتے 40 کے 40 تو تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی. بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا. ان کی ایک سسٹر ان فیتھ اینڈ برادر ان فیتھ, ایک ایمانی بھائی اور ایک ایمانی بہن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ان کا خون کھولتا ہوگا, لیکن حکم حضور کا ہے جیلو, برداشت کرو, کوئی جوابی کارروائی نہیں, نو ریٹیلیشن, نو ریزنگ آفینس ایون سیلف ڈیفنس. اب آپ سوچئے جو کچھ کہ حضرت خباب کے ساتھ کیا گیا تھا, جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب میرے بھون دیں گے, یہ دہکتے انگاروں پر لٹا رہے ہیں تو میرا تو باربیکیو کرنے لگے ہیں نا, میرا تو جو ہے جھلس دیں گے, مجھے ختم کر دیں گے, کباب بنا دیں گے. اگر اجازت ہوتی تو ڈیسپریٹ آدمی 2, 3, 4 کو مار کر مرتا ہے, ورنہ نہیں مرتا, اس میں جتنی طاقت آ جاتی ہے. میں بلی کی مثال دیا کرتا ہوں, اگر کسی کونے کے اندر آپ اس کو اس طریقے سے کر دیں کہ راستہ نہ رہے اس کے پاس بھاگنے کا, کارنر کر دیں اسے, وہ آپ پر جھپٹے گی, کیا اب اس کی حیثیت ہوتی ہے, کہاں انسان حملہ کرے گی؟ لیکن اجازت نہیں ہے. اور یہی میں نے عرض کیا تھا تربیت کے ضمن میں کہ سم و تات کی جو تربیت ہوئی ہے صحابہ کو, وہ اس بات پر ہوئی ہے سب سے بڑھ کر, جیلو اور برداشت کرو. یہ بات میں نے کسی تاریخ میں تو نہیں پڑھی ہے, نصیرت کی کتاب میں, لیکن سن 79 میں, 79 میں پہلی بار امریکہ گیا تھا, واپسی پر حج کیا, چند دن جدے میں رکا تھا, میرے چھوٹے بھائی مرحوم اقتدار احمد اس زمانے میں وہاں تھے, تو اس زمانے میں جدہ ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ کہہ لے, سیریل, ڈرامہ سیریل چل رہا تھا, فرسان اللہ, صحابہ کرام کی تاریخ کے واقعات بہت عمدگی کے ساتھ, بہت عمدگی کے ساتھ. میں نے تو بعد میں بہت تلاش کیا کہیں سے وہ مل جائے, اس کی کوئی ویڈیو مل جائے, بہت مؤثر. جیسے یہ ایک فلم بنائی تھی لیبیا والوں نے, دی میسنجر آف اللہ, پہلے نام میسج تھا صرف, پھر میسنجر آف اللہ کیا گیا, بڑی مؤثر ہے دیکھنے والوں کے لیے اور غیر مسلموں کو. واقعہ یہ ہے کہ اس نے اس نام سے بہت روشناس کرایا اور حضور کی سیرت سے. بہرحال اس میں یہ واقعہ تھا کہ ایک مرحلے پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر نہیں ہو سکا, ابو جہل نے ان کے تھپڑ مارا, انہوں نے جوابی تھپڑ مارا, اس لیے کہ وہ قریش کے آدمی تھے, کوئی گرے پڑے نہیں تھے, غلام نہیں تھے, کچھ نہیں تھے. یہ جوابی کارروائی جو کی, اس کی خبر حضور کو جب ملی ہے تو حضور نے دو ہفتے کے لیے انہیں مکہ بدر کر دیا، تم مکے سے باہر نکل جاؤ، اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو پھر یہاں مت رہو، جھیلو۔ اس لیے میں نے اس کے لیے انگریزی اصطلاح استعمال کی تھی، پیسیو ریزسٹنس، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو، لیکن جو تکلیف آئے، جو تمہیں ستایا جائے، جھیلو، برداشت کرو، جوابی کارروائی کوئی نہ کرو۔ اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، ذرا سوچیے۔ جس نے اس پر عمل کر لیا، کیوں کر لیا؟ محمد کی اجازت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی بات ہے نا۔ تو سم و تعات کی جو تربیت اس بات میں ملی ہے، وہ اور کسی بات میں نہیں۔ جس قدر گہرا اس کا کہ امپریشن اور سم و تعات کی جو عادت بنی ہے، وہ در حقیقت اس پیسیو ریزسٹنس کے حکم سے ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ سمجھیے کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حضور نے اگر جوابی کارروائی سے روکے رکھا 10 برس تک، سن 4 سے شروع ہو کر سن 13 تک، 10 برس مارے کھاؤ، تکلیفیں جھیلو، مصیبتیں برداشت کرو، جوابی کارروائی کوئی نہیں کرو گے۔ اس پر بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کرام میں سے بعض اوقات ان کی طبیعت میں کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور یہ واقعہ بیان کیا کرنے والے کون ہیں؟ خباب بن الارت، وہی جنہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے چند لوگ، چند صحابہ، اور حضور اس وقت، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، معمولی واقعہ نہیں، حضور اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر استراحت فرما رہے تھے۔ ہم گئے، ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اب صبر کی حد ہو گئی ہے، برداشت کی حد ہو گئی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حضور نے اظہار ناراضگی کے انداز میں آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اظہار ناراضگی کے انداز میں فرمایا، خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ ایمان کے راستے پر آئے انہیں تم سے کہیں زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ یہ بھی ہوا کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا گیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، ازم الاقعود، کھائیے کھود کر اور آگ جلا کر لوگوں کو، جو موحدین تھے، توحید کے ماننے والے، انہیں جلایا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو آدھا زمین میں گاڑ دیتے تھے اور آدھا زمین سے باہر ہے، سر کے اوپر آری رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، پھر بھی وہ لوگ صبر کرتے تھے، ڈٹے رہتے تھے۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے بڑے بڑے کنگھوں سے، ہڈیوں کے اوپر سے گوشت جو ہے کھرچ لیتے، خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو، ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، میری دعوت کامیاب ہوگی، اللہ کا دین قائم ہوگا، لیکن ابھی صبر کے انتہا اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی صبر کے امتحان اور بھی ہے۔ اس موقع پر جو آیات نازل ہوئی وہ میں نے آپ کو سنائی تھی، سورہ عنکبوت کے شروع میں فرمایا، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم تو ٹھوک کر دیکھیں گے، ٹھوک بجا کر خوب پرکھیں گے، سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، دعوی ایمان جھوٹ موٹ کا ہے یا قلب کی گہرائیوں سے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو جو بھی ان سے پہلے آئے ایمان کے راستے پر، شاہراہ پر، ان سب کو آزمایا، سب بڑی بڑی مصیبتوں میں سے گزرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تو بالکل ظاہر کر دے گا کون سچے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مدعی ہیں۔ اور آگے چل کر اسی سورت کے پہلے رکوع میں فرمایا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا کر دے گا، کون ہے صبر کرنے والے؟ وہ ہیں مومن، اور جو نہیں جھیل سکتے اس کا مطلب وہ منافق ہیں۔ پھر اسی سورت کے آخر میں فرمایا بڑے ہی نرم لہجے میں، بڑے ہی دل جوئی کے انداز میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، دیکھو میری زمین بڑی کشادہ ہے، پس صرف میری بندگی کرو، اگر یہاں رہ کر میری بندگی نہیں کر سکتے اس عرض کو چھوڑ دو، نکل جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، ہجرت کی طرف اشارہ ہو گیا، چنانچہ اسی کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی، بہت سے لوگ جو ہے حبشہ چاہ کر پناہ گزین ہو گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور دیکھو اگر یاسر کو اور سمیہ کو موت آ گئی تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت سے کوئی بچنے والا ہے؟ ہر زی حیات کو، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، پیچھے نہ ہٹے، مرتد نہ ہو، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ان کے لیے ہم تیار کریں گے جنت میں بالا خانے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے کہ ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اور ان عاملین کی بھی شرح کیا فرمائی، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے رہے اور اپنے رب ہی پر انہوں نے توکل کیا۔ اب میں ذرا اس کی حکمت بتانا چاہتا ہوں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ حکمت کیا تھی اس حکم میں کہ تمہیں مار بھی دیا جائے تو تم جوابی کاروائی نہ کرو؟ پہلی بات میں انگریزی میں یوں ادا کروں گا، ٹو بائی ٹائم، مہلت حاصل کرنا، ابتدا میں انقلابی جو لوگ ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں، اگر وہ وائلنٹ ہو جائیں، تشدد کا جواب تشدد سے دیں، تو انہیں کچل کر رکھ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ان نو ٹائم، دل بی جسٹ ایلیمینیٹڈ، ایکسٹرمینیٹڈ، ختم ہو جائے۔ تو یہ ان کی ضرورت ہے کہ وقت چاہیے ہمیں، وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ہمیں مہلت چاہیے تاکہ دعوت و تبلیغ سے اس معاشرے کے اندر ہم نفوذ کرتے رہیں، ہماری جڑیں پھیلتی رہیں، اس معاشرے کو ہم اندر سے کھوکھلا کرتے رہیں، لہذا اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے پیسیو ریزسٹنس کی، جوابی کارروائی مت کرو امن کے ساتھ، اور یہی وہ چیز ہے جو گاندھی نے کہی۔ گاندھی نے ایک روایت کے مطابق، ہمارے ایک بہت ہی سینئر جو صحافی ہوتے تھے، نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، نہیں صحافی جی، میم شین، محمد شفیع، میاں محمد شفیع، انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ مجھ سے خود خان عبد الغفار خان نے کہا، جو بادشاہ خان کہلاتے ہیں، اور خان عبد الغفار خان نے بتایا کہ مجھ سے گاندھی نے کہا، کیا کہا، کہ میں نے جو یہ نان وائلنٹ تحریک شروع کی ہے، نان وائلنٹ، عدم تشدد، یہ میں نے حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھی ہے۔ حضرت مسیح کا قول تو بائبل میں موجود ہے، تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے کوئی تو بائیں بھی پیش کر دو، تمہارا کوئی اوپر سے قبا اتارنی چاہے تو کرتا بھی اتار کے دے دو، تمہیں کوئی بیگار میں ایک کوس لے کر جانا چاہے تم دو کوس چلنے کو تیار ہو جاؤ۔ یہ معاملہ حضور کی تاریخ میں نہیں ہے، حضور کی تاریخ میں یہ تھوڑے عرصے کے لیے، اس کے بعد پھر جوابی کارروائی شروع ہوئی ہے، وہ اگلا مرحلہ ہے، وہ تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن یہ جو عرصہ ہے 10 سال کا، سن 4 سے شروع ہو کر سن 13 نبوی تک، ہجرت تک، اس میں حکم یہی تھا، چاہے تمہیں مار دیں، جو کچھ کر دیں، تم جوابی کارروائی نہیں کرو، ٹو بائی ٹائم، تاکہ ہمیں وقت ملے۔ اور دوسری حکمت اس میں اور بھی ایک بہت بڑی تھی، جس کا نتیجہ بعد میں سامنے آیا۔ دیکھیے، جب حضرت بلال کو مارا جا رہا تھا تو مکے میں جو لوگ تھے وہ کم ہمت تو تھے، ابو جہل کے مقابلے میں کیسے کھڑے ہو جائیں، امیہ ابن خلف کی مخالفت کیسے مول لے لیں، یہ کمزوری تو تھی، اندھے بہرے تو نہیں تھے نا، دیکھ تو رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے بھائی؟ اس نے کوئی چوری کر لی ہے اپنے آقا کے گھر میں، یا اپنے آقا کی بیٹی کے اوپر کہیں ہاتھ اٹھا دیا ہے، دسترازی کی ہے، کچھ کیا ہے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں کیا، بس صرف ایک جرم ہے اس کا، وہ کہتا ہے اللہ ایک، محمد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ جس کو آپ سائلنٹ مائنورٹی کہتے ہیں، سائلنٹ تو ہوتی ہے وہ، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی اس میں، لیکن وہ نہ بلائنڈ ہوتی ہے نہ ڈیف ہوتی ہے، نہ بہری نہ اندھی، دیکھ تو رہی ہے، بلال کی چیخیں بھی سن رہی ہے، خباب الارض کی بھی زبان سے تو کچھ نکلا ہوگا نا، اور دیکھا ہے کہ اسے بھون دیا، کیا کیا بھائی اس نے، وہ ڈاکہ ڈالا ہے، کیا کیا ہے، چوری کی ہے، کچھ اور کیا ہے، کچھ نہیں کیا، بس صرف کہتا ہے میں مانتا ہوں ایک اللہ کو اور محمد کو کہ وہ اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ سائلنٹ میجورٹی کے دل جو ہے اندر ہی اندر وہ ان انقلابیوں کی طرف ہو گئے، دیکھو انہیں مارا جا رہا ہے، یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، یہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ نہیں کر رہے، نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، صرف ایک بات، خدا واحد کے پرستار اور محمد کو مان لیا کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نتیجہ کیا تھا؟ کہ جو سائلنٹ میجورٹی تھی اس کے دل اندر ہی اندر، زبان تو نہیں کچھ کہہ رہی، اندر ہی اندر دل جو ہیں ان کا رجحان ان کی طرف ہو رہا ہے، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. چنانچہ بڑا پیارا مصرع ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، دل فتح ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے جب 3-4 سال کے بعد بدر کے میدان میں گئے ہیں یہ لوگ، تو دل تو ان کے پہلے سے مفتوح تھے، مانتے تھے کہ محمد کون ہے، جانتے تھے کہ ابو بکر کون ہے، انسانیت کے اور معراج کے اوپر اخلاق کی فائز لوگ ہیں یہ، اور ہمارے یہ لوگ کون ہیں بدماش، سب جانتے تھے وہ، لہذا ان میں وہ لڑائی کرنے کی طاقت نہیں تھی. طاقت تو اس میں ہوتی ہے جس میں اخلاقی جرت ہوتی ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور یہ باطل ہے، وہ تو اندر سے خود انہیں حق پر سمجھ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ 313 بے سر و سامان جو ہے ان کے ہاتھوں 1000 کیل کانٹے سے لیس پٹ گئے. بہرحال یہ ہے وہ پیسیو ریزسٹنس یا صبر محض، جس کو میں چوتھا مرحلہ گنتا ہوں، لیکن یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، دعوت کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، یہ مسلسل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹائم از دی فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس، اسپیس کی ایک ہی ہے، لمبائی ہے، یہ چوڑائی ہے، یہ اونچائی ہے، 3 ڈائمینشن ہم جانتے ہیں، لیکن آئنسٹائن کے فلسفے نے بتایا نہیں، ٹائم از دی فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس. اسی طرح وہ 3 جو قدم تھے، دعوت، تنظیم، تربیت، اس کے ساتھ فورتھ ڈائمینشن صبر محض ابتدا ہی سے چل رہی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقتی جو حالات ہیں، واقعات، ان کے بارے میں عرض کروں. آج آپ نے دیکھا ہوگا نوائے وقت کی شہ سرخی ہے کہ مشرف صاحب نے فرمایا ہے کہ بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ عالم اسلام کے لیے بہت خطرناک ہے. بڑی عمدہ بات کہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس گٹھ جوڑ میں ایک پردہ نشین اور بھی تو شامل ہے، اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ ان کا گرو گھٹال تو امریکہ ہے، جس طریقے سے بش نے کہا ہے ایکسس آف ایول، برائی کا محور، ایران، عراق اور شمالی کوریا، ایکسس آف ایول. اسی طرح یہ تصنیف بھی ہے، یہ بھی ایکسس آف ایول ہے. امریکہ، بھارت، بھارت بھی جو اب بہت کچھ دکھا رہا ہے وہ در حقیقت امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے، اور اسرائیل تو ہے ہی در حقیقت امریکہ کے تحت، کہہ لیں امریکہ کا، امریکہ سرپرست ہے، اگرچہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے برعکس ہے، امریکہ سرپرست نہیں ہے، بلکہ امریکہ اعلی کار ہے اسرائیل کا، اصل طاقت اسرائیل ہے. بڑے دھڑلے سے کہتا ہے، شیرون کہتا ہے، ہم امریکہ سے نہیں ڈرتے، امریکہ ہمارے خلاف چل ہی نہیں سکتا جو ہم کہیں گے. شیمون پیریز نے ایک دو موقعوں پر کہا کہ تم ذرا سوچو، امریکہ ناراض، تم کیا ہمیں بتاتے رہتے ہو امریکہ ناراض ہو جائے گا، امریکہ، ہمیں کوئی پرواہ امریکہ کی نہیں، امریکہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو صورتحال در حقیقت یہ ہے کہ صدر پرویز مشرف صاحب اس پردہ نشین، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، امریکہ کی طرف انگلی اٹھانے کو تیار نہیں، اس لیے کہ خود وہ ہیں امریکہ کے ساتھ ہما وقت ہما تن تعاون، پاکستان کی سوورنٹی جو ہے گروی رکھی جا چکی ہے، ایف بی آئی کا تانا بانا ہمارے ملک میں موجود ہے، موساد موجود ہے، سب کچھ جو یہاں پر ہو رہا ہے، کاروائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے خود ہمارے صدر صاحب بھی پردہ نشین ہو گئے. بڑے زور شور سے اعلان تھا کراچی میں جو ہو رہی تھی ایک نمائش، اس کا افتتاح کریں گے، نہیں گئے، سیکیورٹی کا خطرہ ہے. پھر اعلان آیا تھا کہ راول پنڈی اسٹیشن پر آئیں گے اور قراقرم ایکسپریس کا افتتاح کریں گے، خاص طور پر جو چین نے ہمیں تحفے میں کچھ گاڑیاں دی ہیں، گاڑی کے ڈبے دیے ہیں، وہاں بھی نہیں گئے، حالانکہ اسٹیشن اس کے آس پاس کا پورا علاقہ فوج کے سیکیورٹی کے پاس جو ہے بھرا ہوا تھا. پھر اس سال جو ہے کھل کر میدان میں آ کر، آمنے سامنے آ کر، کوئی پریڈ میں آ کر خطاب نہیں کیا ہے 14 اگست کو، ایک بند کمرے میں کنونشن ہال میں لوگوں کو جمع کر کے، تالیاں پیٹنے والے لوگ سارے کے سارے جو مداح ہیں انہیں جمع کر کے خطاب فرمایا. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ حالات کا رخ کیا ہے، کدھر جا رہے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جو تگڈم ہے، امریکہ، بھارت، اسرائیل، اور حقیقت کے اعتبار سے اسرائیل، امریکہ اور بھارت، نمبر ایک پر اسرائیل ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے، سارے مسلمان ممالک کے لیے بھی خطرناک ہے. تو بات سچی کہی ہے مشرف صاحب نے، لیکن اس میں ایک کمی رکھ دی ہے. کچھ ہمارے ہاں جو حلا میں آتا ہے شاید کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو شاید بش صاحب کا نام لینا انہیں اس اعتبار سے اچھا نہیں لگا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑی خرابی، اور ان کے الائز کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا نشہ چڑھ گیا ہے، نشے میں پاگل ہو گیا. صدام پر حملہ کرنے کے لیے اس کے یورپین الائز اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، کوئی ساتھ دینے کو تیار، سعودی عرب اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارا کوئی اڈا جو ہے استعمال نہیں ہوگا عراق پر حملہ کرنے کے لیے. امریکہ کے اڈے ہیں سعودی عرب میں، لیکن ان کا ہمارا اڈا استعمال نہیں ہوگا، ہمارے علاقے سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. ابھی میں جمعے کے لیے اپنے نوٹس تیار کر رہا تھا، نیوز ویک آیا ہے، تو نیوز ویک میں ایک نئی خبر میں نے دیکھی، امریکہ میں ایک پاورفل لابی ہے جو صدر خاتمی کو بھی ہٹانا چاہتی ہے ایران سے، اور پرنس عبداللہ جو ہے بن عبدالعزیز اس کو بھی ہٹانا چاہتی ہے. اور یہ میں بہت پہلے بتا چکا ہوں، شاہ فہد کے انتقال پر خانہ جنگی ہوگی عرب کے اندر، اس لیے کہ ان کی جو روایت چلی آ رہی ہے ملک عبدالعزیز کے بعد سے لے کر آج تک، کہ جو بادشاہ بنتا ہے اسی وقت ولی عہد کا بھی طے ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد فلاں ہوگا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جب فہد بیٹھا ہے تخت پر تو یہ پرنس عبداللہ بن عبدالعزیز فیصلہ ہو گیا، اگرچہ جھگڑا ہوا اس وقت، فائرنگ بھی ہوئی آپس میں کچھ، فیصلہ ہو گیا، لیکن عبداللہ کو امریکہ پسند نہیں کرتا، امریکہ کسی اور کو لانا چاہتا، جیسے اس نے بحرین میں کروایا، جیسے امریکہ نے جو ہے جارڈن میں کروایا، کتنے عرصے سے چلا آ رہا تھا پرنس حسن جو ہے وہاں کا ولی عہد ہٹا کر اور بنا دیا گیا عبداللہ کو. یہی معاملہ سعودی عرب میں ہوگا اور پھر خانہ جنگی ہوگی، اس لیے کہ پرنس عبداللہ جو ہے کمانڈر ہے الحرس الوطنی، نیشنل گارڈ ایک فورس ہے بہت بڑی، اور وہ بیڈوین فورس ہے، اصل بدوی جو ہیں عرب، تو ان میں جنگ ہوگی. اور اسی کے ظہور کے دوران جو ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مدینے سے بھاگ کر مکے میں جا کر چھپ جائے گا، پھر لوگ اسے اللہ والے جا کر تلاش کریں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ امام مہدی ہوں گے. تو یہ معاملات زیادہ دور نہیں ہے، یہ واقعات اب قریب آ رہے ہیں. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ آج سے پہلے تو پاکستان کی تباہی کی پیشن گوئیاں باہر والے کرتے تھے. امریکہ میں کتاب چھپی 2006 میں پاکستان کے 6 ٹکڑے ہو چکے ہیں گے. پھر آپ کو معلوم ہے چند سال پہلے بہت بڑا تھنک ٹینک جو ہے امریکہ کا، اس نے کہا 2020 میں کوئی پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا. خیر ہم سمجھتے رہے کہ یہ تو دشمن ہے، دشمن جو ہیں وہ تو جس طریقے سے بھی چاہیں گے بدخائی کریں گے. میں حیران ہوا واقعتاً، مجھے شدید حیرت ہوئی. 9 اگست کو دی نیوز جو ہمارا اخبار ہے انگریزی کا، اس میں ایک مضمون چھائے ہوا ہے، عرفان قریشی صاحب ہیں کوئی، ان کا مضمون ہے. میں حیران ہوا کہ آیا یہ مضمون بھی پاکستان میں چھپ سکتا ہے، اور چھپا ہے. اس شخص نے مفصل تجزیہ کر کے حالات کا، سیاسی، بین الاقوامی، ہمارے اندرونی، اور یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں، سوائے 4-5 شرطوں کے. اگر وہ پوری کر دے تو پاکستان کا وجود باقی رہ سکتا ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. Perhaps what is required of us is to surrender our nuclear option and agree to make Pakistan a nuclear free zone. پہلی بات تو یہ کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کریں اور پاکستان کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک کر دیں. وہ بڑی بہت ناپاک شے ہے، پاک کر دیں. اور انٹر انٹو اے نو وار پیکٹ ود انڈیا، یا پھر ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جنگ ہرگز نہیں کریں گے. سٹاپ اور سپورٹ آف جہادیز، نمبر 2. جہادیز قوتوں کے کوئی اس کو سپورٹ نہ کرے، ہو ہیو بیکم اے نیوسنس فار اور انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکیورٹی. یہ جہادی گروپ جو ہے ہماری خارجی اور اندرونی دونوں طرح کی حفاظت کے اور یکجہتی کے نہایت ہی دشمن ہیں. اینڈ فور گو اور کلیم ٹو کشمیر، نمبر 3. کشمیر پر اپنا دعویٰ ہی ختم کر دیں، یہ دعویٰ ہی بھول جائیں، چھوڑ دیں، ختم کریں کہ کبھی کشمیر پر ہمارا حق تھا، اس کا حق مانگتے تھے. اینڈ فور گو اور کلیم آن کشمیر اینڈ لیو دی فیٹ آف دی کشمیریز فار دیم سیلف ٹو ڈیسائڈ وداؤٹ اینی میڈلنگ فرام اور سائڈ. اور کشمیر کا معاملہ کشمیریوں پر چھوڑیں، وہ جو چاہیں کریں، ہماری طرف سے کوئی اس کے اندر دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. دین اونلی، نوٹ کیجئے، دین اونلی پاکستان ول سروائیو اینڈ بی لیفٹ الون فار ان پیس فار آل ٹائمز. ول دس بی آسکنگ فار ٹو مچ ٹو سیو اور کنٹری فرام ٹوٹل انہیلیشن؟ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، مضمون نگار کہتا ہے، سوچنا چاہیے پاکستان کو ختم ہونے سے، معدوم ہونے سے بچانے کے لیے کیا یہ قیمتیں دینا بہت بڑی بات ہے؟ سوال یہ کہ پاکستان رہے گا کاہے کے لیے، پھر زندگی کاہے کے لیے ہوگی؟ غیرت ختم، حمیت ختم، خود اختیاری ختم، عزت ختم، وقار ختم، پھر جینا کاہے کے لیے؟ کہتے تو ہم ہیں، ٹیپو سلطان کا فقرہ دہراتے ہیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. آج ہمارے دانشور ہمارے اخباروں میں کیا لکھ رہے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں صدر مشرف بھی اور ہمارے دانشور بھی، اور بدقسمتی سے ہم بھی، کوئی فرق نہیں. ہمارا اعتماد اللہ پر ہو، اللہ پر ایمان ہو، اور اللہ کی جناب میں توبہ کریں، تجدید عہد کریں، پاکستان میں اسلام قائم کریں، نافذ کریں، اللہ کی مدد ہمارے پیچھے ہوگی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وان یخذلکم، اگر اللہ تمہارا ساتھ جوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ آج ہم اس دوسری جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اللہ کا ساتھ ہم نے چھوڑا، اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. پاکستان اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ دیکھو ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. تم نے بڑی دعائیں کی، بڑے بڑے جلسوں میں کی، بڑے بڑے جلوسوں میں کی، عیدین میں کی، جمعۃ الوداع کے اجتماعات میں کی. اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اصل سبب یہ ہے، آج بھی راستہ بچت کا یہ ہے در حقیقت. یہ سب کچھ چھوڑ کر بھی بھارت کا بھی نہیں چھوڑے گا. بھارت کے دل کا ناسور ہے پاکستان، یہ گو ماتا ہے. بھارت جو ہے، بھارت ماتا، اس کے جو ٹکڑے ہم نے کرائے وہ کبھی بھی ہندو معاف نہیں کر سکتا. اور جب پاکستان اس طرح کا نرم حلوہ بن جائے تو اسے کیا کوئی قدم کسی پریٹیکس پر کسی بہانے پر انڈیکس کرے گا, پولیس ایکشن کرے گا, ختم کر دے گا. سروائیول کا راستہ ایک ہی ہے. کاش یہ بات منکشف ہو جائے صدر پرویز مشرف پر بھی, ان کے حواریوں پر بھی, پاکستان کے دانشوروں پر بھی, عوام پر بھی, اور ساتھ ہی ہم پر بھی. ہم انفرادی طور پر اللہ کی جناب میں توبہ کریں, پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے اجتماعی توبہ کا سامان فراہم کریں تو بچنے کا راستہ ہے. اور وہ بچت ہوگی, وہ بچاؤ ہوگا عزت کا, وقار کا. اور پھر کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اسی سرزمین پاکستان کو عالمی نظام خلافت علی منہاج النبوہ جس کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا نقطہ آغاز بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ذرا چند منٹ بیٹھیے. ہمارے ان اجتماعات میں قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا, پڑھنا پڑھانا, سیکھنا سکھانا, اس پر جس قدر زور دیا جاتا ہے شاید دنیا میں کسی اور مسجد میں نہ ہو. ابھی میں نے انقلابی تربیت کا جو تقریر کی تھی وہ بھی کیا تھی, حقیقی ایمان کے لیے قرآن کا پڑھنا, لیکن پڑھنا سمجھ کر پڑھنا, اپنی آنکھوں سے پڑھنا, ترجمے کی مدد کے پڑھنے سے وہ کیفیت وارد نہیں ہوتی, انسپائر نہیں ہوتے آپ, انسپریشن نہیں ملتی. اس کے لیے ہم جو ایک سالہ کورس چلاتے ہیں, جو ہم نے 9 مہینے کا کر دیا, گرمی کے شدید 3 مہینے نکال دیے, 2 ستمبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. سوچئے امریکہ سے چل کر لوگ آتے ہیں. محمد علی نوجوان ہمارا ساتھی پچھلے سال کے 1 کورس میں شریک تھا, آج وہ انگریزی میں 10 دے رہا ہے. آج شام کو بعد نماز مغرب قرآن آڈیٹوریم میں اس کا انگریزی میں درس ہے, ہر جمعے کی شام کو ہو رہا ہے. منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا تھا اس کا انگریزی میں درس دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اس مرتبہ بھی شاید کوئی امریکہ سے حضرات آئیں. لیکن سوال یہ ہے کہ حسن از بصرہ, بلال از حبش, صہیب از روم, ز خاک مکہ ابو جہل, اینچے بول عجبی سے لاہور میں یہ کورس ہو رہا ہو, امریکہ کے ویسٹ کوسٹ سے آیا نوجوان طاہر, وہ کر کے گیا ویسٹ کوسٹ آف امریکہ, پورے 12 گھنٹے کا فرق ہے. اس وقت یہاں اگر دن کے 2:15 بجے ہے تو وہاں رات کے 2:15 بجے ہے. وہاں سے آیا نوجوان اور 1 ایئر کورس کر کے گیا. یہاں کے لوگ ہمت نہیں کر رہے, کمر نہیں کس رہے. غور کیجئے, سوچئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. تم ایک ایسی مسجد میں جایا کرتے تھے جہاں یہ بات بار بار کہی گئی, تمہیں حدیثیں سنائی گئی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین لوگ وہ ہیں تم میں سے جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں, سیکھیں اور سکھائیں, سمجھیں اور سمجھائیں. پھر بھی تم زمین جنبد نہ جنبد گل محمد, تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ یہ قابل غور بات ہے. کیا جواب دیں گے ہم؟ تم نے انگریزی اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دو, لیکن یہ ہے کہ عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ براہ راست قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھ لو. کیا جواب دو گے؟ سوچ لو. یہ گھڑی محشر کی ہے, کورسائے محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا, آج اپنا محاسبہ کر لیجئے یہ سوچتے ہوئے کہ میں کھڑا ہوں اللہ کی جناب میں, اللہ کے حضور میں, اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا تھا تمہیں, بی اے کیا, ایم اے کیا, ڈاکٹری کی, انجینئرنگ پڑھی, بی سی ایس کرنے کے لیے 1,00,000 روپے کی فیس سالانہ آتی ہے, 2,00,000 روپے کی, لیکن تم عربی نہ سیکھ سکے کہ ہمارا کلام سمجھ سکتے؟ غور کیجئے, خدا کے لیے سوچئے, اس سے پہلے پہلے کہ آپ کا اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر محاسبہ کیا جائے.